الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. یہ آج کا سوال مزیدار سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ بیعت کی اس کے بعد دوسری جگہ بیعت کر لی پھر واپس پہلی جگہ آ گیا تو کیا اس کی پہلی بیعت قائم ہے یا دوبارہ بیعت کی ضرورت ہوگی؟ اور اگر ہے تو کیا دوبارہ ملاقبات وغیرہ شروع ہوں گے یا پہلے والے قائم رہیں گے؟ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بیعت ہوتی کیا ہے اسے سمجھا جائے. بیعت کئی طرح سے ہوتی ہے. بنیادی طور پر بیعت اصلاح ہوتی ہے. بیعت اصلاح کے لیے علماء حق لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مسائل سے روزمرہ کے مسائل سے واقف ہو، وہ متبحر عالم ہو یا نہ ہو، روزمرہ کے امور میں رہنمائی کر سکے، حلال حرام، پاک نا پاک، جائز نا جائز بتا سکے، اتنی اہلیت علمی اس میں ہو اور خود اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو اس سے بیعت اصلاح جائز ہے. درست. دوسری بیعت ہوتی ہے امارت کی. وہ عہد نبوی میں، خلفائے راشدین کے عہد میں اور بڑی حد تک سلاطین کے عہد میں بھی قائم رہی. لوگ مرضی سے کرتے سلاطین کی بیعت یا سلاطین حکمن لے لیتے، لیکن بیعت ہو جاتی. اب وہ ہوتی تھی کہ کون حکمران ہوگا. ایک بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی کی، جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ اور مشرکین مکہ نے روکا تو 1400 کے لگ بھگ صحابہ کبار تھے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے موت پر بیٹھ لی. وہ ایک موقع پر ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی پلٹے گا نہیں، اگر ایک بھی زندہ رہا تو زندگی تک جب تک جان میں جان ہے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ شہید ہو جائے لیکن میدان نہیں چھوڑے گا. تو وہ ایک خاص موقع کے لیے ہوگی. جو بیعت سلاسل میں ہوتی ہے یہ حصول برکات کے لیے اور تحصیل تصرف کے لیے ہوتی ہے. اور اس طرح تو درست ہے کہ ایک شخص نے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ لطائف کرا سکتا ہے، کسی نے اس سے لطائف سیکھے دو سال، چار سال، پانچ سال، دس سال، لیکن اس سے آگے نہ اس کی استعداد ہے نہ اسے خبر ہے. اب کوئی دوسرا شخص میسر آیا جو اس سے آگے چلا سکتا ہے، تو اس سے بیعت تصوف کر لی اگلے اسباب کے لیے، تو وہ پہلے والی ٹوٹے گی بھی نہیں، اس کا احترام بھی ویسا ہی رہے گا. یہ اس طرح سے ہوگا جیسے کوئی ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا پھر مڈل میں چلا گیا، شاید مڈل سے آگے ہائی میں چلا جائے، کالج میں، یونیورسٹی میں چلا جائے، تو اس استاد کا وہ ادب بھی رہے گا، اس کے ساتھ وہ بیعت بھی رہے گی، اس کی برکات بھی رہیں گی، اس کا احترام بھی رہے گا، استاد استاد ہی رہے گا. یہ اس سے کتنا ترقی کر جائے، جیسے سکول کا طالب علم جرنیل یا بادشاہ بھی بن جائے، وزیر اعظم بھی بن جائے، تو استاد تو استاد ہی رہتا ہے. اور بیعت کے لیے ضروری ہے کہ جو شرائط یا اوصاف شیخ میں چاہیے وہ بیعت ہونے سے پہلے پرکھے، دیکھے. مثلاً ہم امارت کی بیعت کرتے ہیں، اس زمانے میں بیعت تھی، آج وہ طریقہ کار بدل گیا، اب ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بیعت امارت ہے. جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دو مہینے بعد آپ کو خیال آئے کہ نہیں جی یہ غلط ہو گیا، تو آپ نہیں بدل سکتے، غلط ہو گیا تو بھگتیں. اور غالباً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی کو اہل سمجھ کر ووٹ دیتا ہو، یہ ایک بات ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن عملاً ہوتا یہی ہے کہ کچھ خاندانی باتیں ہوتی ہیں، یہ فلاں خاندان سے فلاں خاندان سے، کچھ عموماً دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور عجیب لوگ ہیں، لوگوں کا مزاج عجیب ہے، جی اسے کیوں ووٹ دیا، یہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، اور جی بس کیا کریں. یہاں ایک دفعہ ایک مولانا ہمارے حلقے میں کھڑے ہو گئے، اچھے نیک آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، تو انہیں کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا، بری طرح ہارے، تو لوگوں سے کہا اچھا آدمی تھا، وہ جی کل چوکی تھانے پہ کام پڑے گا تو یہ کام نہیں آئے گا. اب یہ ان لوگوں کی بات تھی جن کی کئی پشتے چوکی تھانے گئی نہیں، یہ صرف ایک امکانی تصور تھا کہ شاید جانا پڑے، تو یہ شریف آدمی ہے یہ کام، وہ دوسرا گنڈا تو ہے لیکن وہ پولیس چوکی وغیرہ کا تکڑا ہے. تو یہ بات ہم اس طرح سے کرتے ہیں. ہم کیا آپ دیکھ لیں جو اقتدار میں شریک رہے پرویز مشرف کے ساتھ پچھلے سات سالوں سے، ان میں سے اب کوئی چھوڑ چھوڑ کر کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی مسلم لیگ میں جا رہا ہے، جو جیسے جیسے ان کا اندازہ ہے کہ شاید آنے والا اقتدار کا ہما ان کے سر پہ بیٹھے گا، تو اب وہ آہستہ آہستہ پھسک رہے ہیں. اور اگر حکومت نہ رہی تو شاید میرے خیال میں یہ جماعت ہی نہیں رہے گی، سارے تقسیم ہو جائیں گے. یہ تو ہماری اخلاقی حالت ہے کہ ہم اس کی جو اہمیت ہے نہ اس سے واقف ہیں، نہ اس طرح سے کرتے ہیں، نہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اب رہی تصوف کی بیعت، یہ بہت بڑا ایک نازک معاملہ ہے. اب قرآن کریم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی ہے، ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، فانما یبایعون اللہ، گویا انہوں نے اللہ کریم سے بیعت کا عہد باندھا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. ومن نکسا، یہ بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی توڑتا ہے، فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو توڑ پھوڑ لیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جس نے وفا کی اس وعدے کی جو بیعت کی صورت میں اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. تو اس سے پہلے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شخص دین کو جانتا بھی ہے، دین پر عمل پیرا ہے. اب کس طرح سمجھ آئے گی یہ دین پر عمل پیرا ہے؟ ہمارے سامنے تو سب نمازیں پڑھیں گے، ہمارے سامنے تو کوئی چوری نہیں کرے گا. یہ پتہ چلتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں سے کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کی، کیا ان کی کوئی اصلاح ہوئی عمل میں، ان کی کوئی اصلاح ہوئی عقیدے میں؟ جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں یا اس سے بیعت کرتے ہیں یا جن کی وہ تربیت کرتا ہے، تو ہر آدمی کی ایک بیعت سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، ایک بیعت کے بعد کی ہوتی ہے. تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی دن میں 10 برائیاں کرتا تھا، بیعت کے بعد شاید 9-8 کرنے لگے، تو ایک بہتری کی صورت اس میں ہے. ایک آدمی عقائد سے واقف ہی نہیں تھا، اسے عقائد کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، عظمت الہی اور صداقت پیغمبر سے وہ آگاہ ہونے لگا اور عبادت کی اہمیت سے واقف ہونے لگا. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. تو اگر اس کے ساتھ بیعت ہونے والوں یا پہلے آنے والوں کے پاس بیٹھے، باتیں سنیں، سمجھے، جلدی نہ کرے، تحقیق کرے، اسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ بیعت ہونے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ضرور بیعت ہو جائے. لیکن بیعت ہو جانے کے بعد اس کے پاس تحقیق کی فرصت نہیں ہے، اس کے ذمہ صرف اطاعت. بہت اچھے ہوا کرتے تھے مولوی صاحب ایک راولپنڈی میں، ان کے وہ آتے تھے جنگ میں، سوالوں کے جواب بھی وہ دیا کرتے تھے، حافظ محمد ریاض اشرفی رحمت اللہ تعالی. عالم بھی بہت اچھے تھے، ادیب بھی بڑے تھے، تعریفیں بھی ان کی غضب کی ہوتی تھیں، اور خوبصورت نیک سیرت مزیدار آدمی تھے. وہ کہیں بھی بیعت نہیں تھے اور کہیں بیعت ہونے کا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کی شہرت سنن کے ایک دن ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آپ کبھی مجھے بھی لے چلو، ملاقات تو کریں، بہت علمی شہرت سنی ہے تو باتیں تو کریں. تو علم کا آگاہ اندازہ علماء ہی کو ہوتا ہے، غیر عالم علم کا اندازہ نہیں کر سکتا. ہو اپنے سوال کا جواب تو پا سکتا ہے، لیکن اس جواب میں علمیت کتنی ہے اور کیا نکات ہیں وہ غیر عالم نہیں سمجھ سکتا. تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، باتیں شروع ہوئیں. علمی آدمی تھے، انہوں نے علمی سوالات پیش کیے. جب حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوابات دیے تو وہ مبہوت رہ گئے کہ ساری زندگی علماء کے ساتھ گزاری اور پھر عمر علم بانٹتے گزر گئی، اور انہی کتابوں میں اور انہی روایات میں یہ نکات ہمارے پلے نہیں پڑے، ان باتوں کی سمجھ ہمیں کیوں نہیں آئی، جبکہ یہی کتاب ہم نے 10 مرتبہ پڑھی جس کا حوالہ حضرت دے رہے ہیں. بات درست ہے، ان کے بتانے سے سمجھ میں آئی، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئی؟ تو انہوں نے اس کی ضرورت مجھے بیعت فرمانا، حالانکہ بے بیعت کے ارادے سے نہیں. حضرت نے فرمایا، مولانا جو سوال آپ کے پاس باقی ہیں وہ بھی کر لیجیے، پھر کوئی سوالات کرنے تو واپس تشریف لے جائیے، کبھی پھر آئیے. اس لیے کہ جب آپ بیعت ہو جائیں گے تو آپ کے پاس سوال کرنے کی گنجائش نہیں، بیعت کے بعد صرف اطاعت رہ جائے گی، پھر آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا بیعت سے پہلے پہلے تحقیق کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تحقیق جو ہونی تھی اور مجھے سمجھ آ گئی, آپ مجھے بیعت فرما لیں, میرے سوال ختم ہو گئے, مجھے جواب مل گئی. تو یہ جو بیعت تصوف ہوتی ہے, یہ چونکہ معاملہ کیفی ہوتا ہے اور شیخ کے دل سے ایک کیفیات آتی ہیں دل میں, تو اسے اگر بلا وجہ توڑ دیا جائے اور پھر باہر جا کر سمجھ آئے اور میں نے تو غلطی کی, تو ایسا بندہ تو اب کوئی نہیں ملتا, پھر واپس آتے ہیں تو آپ پوچھنے اس کے مراقبات باقی رہیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو واپس آنا ہی نصیب نہیں, اور اگر شیخ اپنے وہ برکات جو اس نے دی ہیں وہ جذب کرے واپس لے, تو دل سے جب کیفیات جذب ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایمان کی کیفیت بھی چلی جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی جو صاحب سلسلہ شیخ ہو وہ کتنی بھی کوئی گستاخی کر جائے تو وہ اس کے مقامات سلب نہیں کرتا. اور لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو انہیں کئی لوگوں کو مہینہ دو مہینہ تین مہینہ تھوڑی تھوڑی کیفیات محسوس ہوتی رہتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ وہ سلب نہیں کرتا, وہ رفتہ 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 اب خود ختم ہوتی ہیں. اگر سلب کرے تو ایک آن میں سلب ہو جاتی ہیں, اور جب یہ چیز سلب کی جاتی ہے کیونکہ یہ کیفی معاملہ ہے دل میں کہ دل سے کیفیات سلب ہوتے ہیں, تو ایمان بھی یہ دل کی ایک کیفیت ہے, ساتھ وہ بھی سلب ہو جاتا ہے اور بندہ مرتد ہو جاتا ہے. اس لیے مشائخ سلسلہ سلب نہیں کرتے. ہمارے سامنے کئی واقعات ہوئے, ایک ساتھی بڑا صاحب الکشف تھا, تو ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ کو اس نے خط لکھا کہ میں جس درخت کے پاس سے گزرتا ہوں, جس پتھر کے پاس سے گزرتا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے یا غوث, السلام علیکم یا غوث. اور بڑے ناراض ہوئے, فرمایا ان پتھروں اور درختوں کے پیچھے ابلیس ہے اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. غالباً چھٹے عرش میں مراقبات وہ کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اللہ نے رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دیے ہیں اور میرے مراقبات بہت بلند ہیں, میں چھٹے عرش میں سفر کر رہا ہوں, تو شیطان اتنی آسانی سے میرے سامنے کیسے آ سکتے ہیں. حضرت نے پھر اسے جواب لکھا کہ میاں یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ کمال تمہارا نہیں ہے, یہ کسی اور کا کمال ہے کہ تم کہاں پہنچ گئے. اور اس پہ فخر نہ کرو, توبہ کرو. اس نے پھر لکھا کہ رحمت الہی کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو کوئی اسے بند تھوڑی کر سکتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ تھے. حضرت کو بہت برا لگا, آپ نے لکھا کہ بند کرنے کی بات نہیں ہے, بند نہیں ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ چو ہو جائے گا اور تمہیں پھر زندگی بھر اس کا نشان نہیں ملے گا. چلا گیا, سال ڈیڑھ سال دو سال بعد میں وہاں موجود تھا, وہ پھر آ گیا ایک بڑا نفیس جوڑا کپڑوں کا, ایک سوٹ اس نے اٹھایا ہوا اور کہنے لگا حضرت میں سرحد بلوچستان سندھ ساری خانقاہیں پھر چکا ہوں, سارے علماء کے پاس سے ہو کر آیا ہوں, کوئی لطائف بھی نہیں جانتا, تو مجھے آپ قبول فرما رہا. آپ کی عدم زیارت کی, آپ نے منع نہیں کیا, بیٹھے ذکر کرتے رہو, لیکن اس دن کے بعد پھر اسے میں نے حضرت کے پاس بھی نہیں دیکھا. پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ یار وہ میرے علی شاہ نام تھا اس کا, وہ شاہ صاحب پھر نہیں ملے. اس نے مجھے بتایا یار وہ تو پاگل ہو گیا ہے اور کہتا ہے یہ پتھر بھی خدا ہے, یہ برتن بھی خدا ہے, یہ درخت بھی خدا ہے, اس طرح سے بکواس کرتا پھرتا ہے, برا حال ہے اس کا. تو دروازہ کیا ٹوٹا کہ اس ساری کیفیت ایمان کو بھی ساتھ لے گیا. مفتی غلام سمجھانی صاحب ہوتے تھے، عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بزرگ تھے، تو ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، تجربے کے لیے آ گئے کہ دیکھیں اگر حضرت کہتے ہیں تو آخر اتنے بڑے عالم ہیں تو ہم کچھ دن ساتھ رہ کر دیکھتے ہیں. اللہ نے کچھ عرصہ رہے تو پھر اجتماع پہ یہیں منارہ آئے ہوئے تھے، انہیں سناس رسول نصیب ہوا، روحانی بیت نصیب ہوئی، تو کون کیا ہوتے تھے اور کہتے تھے کون کہتا ہے ایسا نہیں. تو ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت رحمت اللہ بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، تو مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا کہ حضرت جب یہ عالم عمر میں آپ چلا دیتے ہیں، بندہ چلتا رہتا ہے جہاں بھی ہو، اسے برکات نصیب ہوتی رہتی ہیں، کیا اسے پھر آپ روک بھی سکتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اس مقام پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے سامنے کچھ چیز ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میز جیسی چیز تو ہے میرے سامنے. فرمایا اسے پکڑ لو اور کھڑے رہو. پکڑ لیے، بات آئی گئی ہوگی، ختم ہوگی. ہم واپس آ گئے، سال گزر گیا، ڈیڑھ سال گزر گیا، پھر ایک اجتماع میں آئے تو ڈرتے ڈرتے بڑے بڑے اسے کہنے لگے کہ حضرت وہ میز تو مجھ سے چھڑا دیا ہو. تو آپ نے پوچھا مفتی صاحب آپ ڈیڑھ دو سال سے میز پکڑ کے حضرت چھوٹ گئی ہے؟ فرمایا جواب مل گیا سوال کا، کہ یہ کہیں بھی چلا جائے بندہ تو شیخ کے ایک اشارے پہ ہوتا ہے یا اس کی کیفیات قلبی پہ ہوتا ہے. کبھی اس کے دل میں تکبر آ جائے تو وہ ساری منازل در در گر جائے. اب ایک بندہ بیگ توڑ کر چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں سوائے اس کے کہ کوئی دانستگی سے ایسا کر بیٹھے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، ورنہ عموماً ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، واپس آتے ہی. جو لوگ کسی دنیاوی مفاد میں یا کسی لالچ میں یا کسی بددیانتی پر یا کوئی ایسا ذاتی مفاد سوچ کر توڑتے ہیں، انہیں تو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں. جو بیوقوفی سے بھی جاتے ہیں اور پھر جا کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو باقی کچھ نہیں بچتا. جب واپس آتے ہیں تو ایک تو نیا آدمی آتا ہے تو وہ بھی زیرو ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد رکھی جا سکتی. یہ جو جا کر آتا ہے یہ زیرو سے بہت نیچے ہوتا ہے، پہلے اسے زیرو پہ لانا پڑتا ہے. مراقبات کہاں بچیں گے؟ کوئی کیفیت بچتی نہیں، بلکہ کیفیات حاصل کرنے کی استعداد مجروح ہو جاتی ہے. اور پھر بڑے ہی کوئی ثابت قدم ہو کے واپس آئے اور پھر خلوص سے جم جائے، الا ماشاء اللہ، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے بعد اس کا جو کچھ نقصان ہو چکا ہے وہ مرمت ہو، وہ بحال ہو، اور پھر اللہ دے دے سے آگے چلے. کیونکہ جو بھی توڑتا ہے فإنما ينقص على نفسه، وہ اپنے آپ کو بکھیر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، جس نے بیعت کو توڑا اس نے اپنا کچھ باقی نہیں چھوڑا، خود کو بکھیر لیا، کن کا کر لیا. اب ایک عمارت کی ایک ایک اینچ، ایک ایک سل، ایک ایک پتھر الگ الگ کر دیں تو وہ کیا پھر وہ خود بھاسی بن جائے گی؟ وہ تو پھر چٹیل میدان سے شروع کرنی پڑے گی اور نئی اینٹیں لگا کر دیوار بنانا آسان ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار کی اینٹیں لگا کر بنانا بہت مشکل کام، محنت طلب کام، اور پہلے جیسی پھر بھی نہیں بنیں گی، بدی ہوگی، ٹیڑھی میڑھی ہوگی، کوئی اینٹ کسی کے ساتھ سیمٹ ہوگا، کسی کے ساتھ گارا ہوگا، اونچی لگے گی کوئی نیچی لگے گی. تو بیعت کرنا نہیں چاہیے, بیعت ہونا نہیں چاہیے بس. اور جب ہو گئے تو بات ختم ہو گئی, آپ کے اختیار سے بات چلے گی, پھر آپ کے ذمہ جان سے پاری ہے. ایک واقعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے حالات سے بھاگا, حکومت سے بھاگا یا خاندان والوں سے کسی تکلیف سے تو بھاگا, جیسے آج بھی لوگ مفرور ہو جاتے ہیں, تو کہیں دور دراز جا کر اس نے اللہ اللہ شروع کر دیا. اسے کئی بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور کچھ باتیں سن رکھی تھیں, عادیت ہوتی ہے, معیت ہوتی ہے, کربی مراقبات ہوتے ہیں, یہ تو آتا جاتا کچھ نہیں تھا, وہاں بیٹھ گیا, اللہ اللہ کرتا رہتا, مراقبات تھے نہیں. پھر کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے, جو آتے انہیں بتاتا اس طرح ذکر کرو ایسے مراقبوں کا. چلتا رہا کچھ عرصہ, دو چار پانچ چھ سال, پیچھے سے چھپا ہوا تھا, اولیاء تبدیل کر کے بیٹھا تھا. اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جن کو وہ بتاتا رہتا تھا انہیں مراقبات ہونے شروع ہو گیا, ذکر بھی کرتے تھے, متوجہ اللہ بھی رہتے تھے, اور کچھ دو چار کو درمیان میں مشاہدات بھی ہو گئے. پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے کہ تیری روح فلاں مراقبے پہ نظر آتی ہے, مجھے فلاں حد تک نہیں. تو ایک دن انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار حضرت کے مراقبات کی سمجھ نہیں آتی, کسی مراقبے میں ہم نے حضرت کی روح کو نہیں دیکھا, حضرت سے پوچھیں ان کے مقامات کہاں تھے. تو انہوں نے جب پوچھا تو اسے بڑا صدمہ ہوا, اور اس نے صاف بات کی, اس نے کہا میں تو دنیا سے بھاگا ہوا چھپ کر بیٹھا تھا, میں نے یہ الفاظ سنے ہوئے تھے, آپ لوگوں کو بتاتا رہا, آپ خلوص سے لگے رہے, اللہ نے آپ کو دے دیا, تو مجھے تو پتہ ہی ہوئی. بہت رویا تو سب نے دعا کی, مارے لا ایسے ہمارا شیخ ہی رکھ, تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے, اگر اس کے بتانے سے ہمیں نصیب ہوگا تو اسے بھی عطا کر دے, اور جہاں یہ ہے اسے وہیں رکھ. تو فرماتے تھے کہ ان کی دعا سے اسے مراقبات. یہ ایسا رشتہ ہے کہ للہیت اور خلوص کا رشتہ ہے, بہت نازک ہے, بہت مضبوط ہے, اتنا مضبوط کہ بندے کو جکڑ کے رکھ دے, اور اتنا نازک کہ ایک ذرا سی بدگمانی سے پاش پاش ہو جائے. جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہے. مضبوط اتنا ہے کہ بندے کی ہر حرکت تو ہر سکون قید ہو جاتی, امور دنیا میں بھی بندہ اسیر ہو جاتا ہے اگر واقعی اس نے بیعت کی ہو. تو ہر کام کرتے وقت اسے ایک خیال رہتا ہے کہ کہیں شیخ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا, کیونکہ شیخ بھی تو بندہ ہے. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور شیخ تو ہمارے عہد کا آدمی ہے, ہمارے جیسا ہے, زود رنج ہوگا پتنی معمولی سی بات سے خفا ہو جائے گا, اور اگر خفا ہو گیا تو ہوگا کیا, بچے گا کیا. تو یہ اتنا نازک ہے کہ کچے دھاگے سے بھی نازک ہے, کہ ذرا تکبر آیا شیخ کے دل میں تو بنی بنائی ساری بات ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر ہوگی. اور مضبوط اتنا ہے کہ بندے کو جکڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اپنے ذاتی امور میں, خاندانی امور میں یہ قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے, یہ کروں نہ کروں, یہ ہو یا نہ ہو. تو بیعت توڑ کے جانا اپنی طرف سے انتہائی اقدام ہے اپنی بربادی کے لیے, آگے اللہ کی مرضی. کسی کو توبہ نصیب کر دے تو بڑی بات ہے, لیکن ہوتا کم ہے, آخر کسی کو ہو جائے, واپسی نصیب ہو جائے تو بڑا ہی خوش نصیب ہے, اور شاید اس کو نصیب ہوگی جو کسی ناسمجھی کی وجہ سے چلا گیا ہوگا یا سستی کی وجہ سے رہ گیا ہوگا, جس کے دل میں اعتراض نہیں ہوگا, اپنی سستی اپنی کوتاہی سے رہ گیا ہوگا, ورنہ وہ بات بنتی نہیں ہے. تو یہ بیعت ہونے سے پہلے بہت سوچ لینا چاہیے, اور ہونے کے بعد سوچنا نہیں پھر اطاعت کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايمانهم. رحمتك. الله.